بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے آپ کے اپنے پروگرام تاریخ اسلام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان کفایت حسین. میں اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے اس پروگرام میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام پروگرام میں ہم نے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا ظہور اسلام سے پہلے کے واقعات، حتیٰ کہ جو عرب کے عقائد اور افکار تھے وہاں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چلا، اور اس کے بعد گفتگو پہنچی ہماری بعثت سے پہلے کے تمام واقعات تقریباً ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور جو ہمارے محققین تھے انہوں نے بڑے اہم موضوعات پر گفتگو کی. البتہ اس میں آپ نے ہماری رہنمائی کی، جیسا کہ آپ حضرات کے ای میلز اور دوسرے جو آپ کی رہنمائی تھی وہ ہم تک پہنچی، اسی کے اعتبار سے جتنا ہمارے پاس وقت تھا ہم نے اہم مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے. اور آج سے ہمارا یہ پروگرام تاریخ اسلام ایک اہم موڑ لے رہا ہے، اور آج سے جو ہماری گفتگو شروع ہوگی وہ نہایت اہمیت کی حامل ہے. آج سے ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، اور آپ جانتے ہیں کہ بعثت ایک ایسا موضوع ہے کہ جو تاریخ کا طالب علم اس کی اہمیت سے اچھی طرح آشنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام اس کی خوشخبری دیتے ہوئے آئے. میں صرف اتنا کہوں کہ بعثت جہالت کے خلاف، گمراہی کے خلاف، تباہی، فساد اور بربادی کے خلاف خداوند عالم کی طرف سے ایک عظیم انقلاب تھا، اور ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے خداوند عالم نے اس کو قائم کیا. تو ہم اسی پر اپنی گفتگو کا سلسلہ آج شروع کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کتنے پروگراموں میں یہ گفتگو ہوگی. اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس عظیم مہمان کو دعوت دی ہے ان کا اسم گرامی ہے جناب مولانا مظفر حسین صاحب. آپ کا تعلق سرزمین کشمیر سے ہے، اور آپ فلسفہ اسلامی کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے قلمکار ہیں کہ جن کے مختلف موضوعات پر قلمی شاہکار قابل استفادہ ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم مولانا سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں بھی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا. اور جناب، جیسا کہ میں نے ابھی ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت. تو میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تاریخی نقطۂ نگاہ سے، چونکہ ہمارا پروگرام ہے تاریخ اسلام، ہم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ تاریخی نقطۂ نگاہ سے بعثت کی کیا اہمیت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، صدق الله العلي العظيم. سب سے پہلے میں سحر عالمی نیٹورک کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں،
بہت شکریہ
کہ اس پروگرام میں شامل ہونے کا موقع فراہم کیا ہے.
جی شکریہ.
موضوع بہت ہی اساسی ہے، بنیادی موضوع ہے. جی. بیسیکلی موضوع ہے انسانی زندگی کے لیے، لہذا اس کے مختلف گوشے ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلے ہی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لہذا اس کے مختلف زاویوں پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے.
جی.
خود اس کے علل و اسباب کیا ہیں اس پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے
جی
اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے.
بے شک.
لہذا اس موضوع کو ہم مختلف عناوین کے تحت، مختلف موضوعات کے تحت ناظرین محترم کی خدمت میں پیش کریں گے.
جی.
اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ موضوع، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست انسانی زندگی سے ہے، انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے،
جی
استفادہ اس سے کریں گے.
بے شک.
آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے کہ تاریخی نقطۂ نگاہ سے بعثت کی اہمیت کیا ہے.
جی
اس مطلب کو اس آپ کی مہم جو سوال آپ نے پوچھا چند نکات میں اس کو بیان کروں گا یہاں پہ
جی
اول یہ کہ اس کی اہمیت اس مطلب سے واضح اور روشن ہو جاتی ہے
جی
کہ جتنے بھی حوادث تاریخی تناظر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں
جی
تاریخی تناظر میں تاریخی نقطۂ نگاہ سے
جی
جب ہم تاریخ اسلام کے مختلف ابواب پہ مطالعہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ورق گردانی کرتے ہیں
جی
بہت سارے حوادث ہیں جو تاریخ اسلام میں رونما ہوئے ہیں
جی
ان میں سے ایک حادثہ ہجرت ہے سب سے بڑا حادثہ ہے
جی
اپنی جگہ اس میں بھی معرف اور نکات جو دقیق اس میں پائے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں سب سے بڑا عظیم حادثہ ہے تاریخ اسلام میں
جی
یا حادثہ عاشورہ یہ بھی اپنی جگہ عظیم حادثہ ہے
یعنی واقعات آپ کی مراد ہے حادثے سے یعنی واقعات حادث میں جو اہم واقعات رونما ہوئے ہیں جی
درست درست جی صحیح کہہ فرما رہے ہیں آپ
جی
یعنی جتنے بھی واقعات ہیں چاہے عاشور ہو چاہے ہجرت چاہے غدیر
جی بالکل
لیکن ان تمام میں سے سب سے بڑا حادثہ
جی
وہ بعثت ہے
بعثت بے شک
یعنی وہ جتنے بھی وہ چاہے عاشور ہیں چاہے غدیر ہیں چاہے ہجرت ہیں
جی
سر چشمے ان کا بعثت
جی بالکل یعنی یہ جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل
اہمیت کا حامل بعثت ہے
بے شک
اس کی اہمیت اسے واضح ہو جاتی
بے شک
ہے
بے شک
دوسرا نقطہ جو ہم یہاں اس کی اہمیت کے سلسلے میں بیان کر سکتے ہیں وہ یہ کہ خداوندی متعال نے اس موضوع کو جہان بینی اور آئیڈیالوجی میں شامل کیا ہے
بے شک
یعنی اسلامی آئیڈیالوجی وہ آئیڈیالوجی جس میں انسان کا انسان کی حیات کا پورا برنامہ ہے پورا پروگرام ہے
جی
مکمل
جی
پروگرام ہے
بے شک
لہذا اس کی اہمیت اس سے واضح ہو جاتی ہے روشن ہو جاتی ہے کہ جہان بینی اور آئیڈیالوجی میں اس کا شمار ہوتا ہے
بے شک
شمار ہوتا ہے یعنی اس میں اس کا مرتبہ ہے
بالکل
تیسرا نقطہ جو ہم اس کی اہمیت پر یہاں بیان کر سکتے ہیں وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کی آرزو تھی یعنی حضرت ابراہیم اعلی نبینا علیہ السلام نے بعثت کی آرزو کی تھی یعنی دعا فرمائی تھی بعثت کے بارے میں جیسا کہ قرآن مجید بھی اس مطلب کی طرف اشارہ فرما رہا ہے
جی
کہاں پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 129
جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسول
بے شک
اے میرے پالنے والے بہت ساری دعائیں حضرت ابراہیم کی یہاں پہ ہیں
جی
لیکن ایک دعا جو تھی وہ بعثت کے بارے میں
جی بالکل
اے خدا اے میرے پالنے والے ان میں ایک رسول مبعوث فرما
بے شک بے شک
اور تمام مفسرین وہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یہاں مراد پیغمبر اسلام کی بعثت ہے
بے شک
یعنی حضرت ابراہیم کی آرزو بعثت تھی دعا فرمائی تھی اس سلسلے میں ایک اور نقطہ جو ہم یہاں پہ بیان کر سکتے ہیں
جی
کہ بعثت کی اہمیت جو ہے
جی
وہ یہ کہ بعثت سے انسانی حیات کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے
بے شک
ایک انسان ایک ایسے انسان کی تفسیر جو مطلوب تھی جو قرآن مجید جو چاہتا ہے اس بنی نوع انسان سے وہ بعثت سے ہی اس دور کا آغاز ہوتا ہے
بے شک
لہذا یہ تین چار نقطے جو میں نے یہاں پہ عرض کیے ہیں ناظرین محترم خدمت میں اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بعثت تاریخی نقطۂ نگاہ سے
جی
بہت اہمیت ہے اس کی
جی جناب مولانا بہت بہت شکریہ واقعی آپ نے بہت یعنی تاریخی اعتبار سے جو بعثت کی اہمیت ہے اس کے اوپر بڑی مفصل اور روشنی ڈالی اب میری گزارش آپ سے یہ ہے دیکھیے سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ آج ہم پروگرام لے کے آئے ہیں بعثت کے حوالے سے کہ خود بعثت سے مراد کیا ہے یعنی حقیقت بعثت کیا ہے تاکہ ہمارے ناظرین بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اس چیز کو کہ یعنی یہ تمام اہمیت یعنی جو اہمیتیں ہیں ان کا حامل جو یہ لفظ بعثت ہے اس کی اپنی حقیقت کیا ہے اس کے معنی کیا ہے
صحیح بہت ہی اچھا سوال ہے کیونکہ اول پہلے ہم اس کو بیان کریں گے
جی
بعثت کیا ہے تاکہ اصل حقیقت اس کی واضح ہو جائے
بے شک
جب بھی ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں
جی
تاریخ اسلام بلکہ تاریخ بشریت میں آپ فرض کر سکتے ہیں
بالکل
جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے
جی
کہ بعثت اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے
بے شک
لیکن دوسری طرف سے یہ ایک ہے, چہرہ ہے اس کا.
جی
دوسری طرف جب ہم اس کی طرف نگاہ کرتے ہیں, تاریخ میں اتنی اہمیت کے باوجود,
جی
اتنی اہمیت, بے پناہ اہمیت کا حامل موضوع,
جی
پھر بھی افسانوی اور قبائلی مفادات میں لپٹا ہوا ہے. یعنی افسانوی رنگ اس واقعے جو ہیں بعثت کا اس پہ چڑھا ہوا ہے. لہذا یہاں پہ ہم اس نقطے کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں کہ جب تک اس بعثت یا کسی بھی حقیقت کو جب تک اپنا مقام نہ ملے, تب تک انسان سرگردان, حیران, ظلمت تاریخ میں رہتا ہے.
جی جی بالکل.
کیونکہ حقیقت اگر کسی چیز کو ملے تو انسان اس سے استفادہ کر سکتا ہے, انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے.
بے شک.
مثال کے طور پر ہم قرآن مجید کی ہی مثال لیجئے آپ.
جی بالکل.
قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے,
بے شک
انسان ساز کتاب ہے, بہت منشور ہے انسانی زندگی کا
بے شک
قرآن مجید.
بے شک.
لیکن اپنا مقام قرآن مجید کو نہیں ملا ہے. قرآن ہمارے پاس موجود ہیں, لائبریری میں موجود ہے,
بالکل
کتاب خانوں میں موجود ہیں, ہمارے گھروں میں موجود ہیں,
موجود ہے,
لیکن جہاں پہ موجود ہونا تھا قرآن مجید کو وہاں موجود نہیں,
یعنی ہماری زندگی میں نہیں ہے,
ہماری زندگی میں نہیں. اصل مقام زندگی ہے انسان کی.
خداوند عالم نے ایک مکمل منشور حیات,
منشور حیات
کے لیے بنا کر بھیجا تھا,
لیکن جہاں پہ ہونا تھا وہاں پہ نہیں.
زیادہ سے زیادہ ہم کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن پڑھتے ہیں,
عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پڑھتے ہیں, یا کہیں پہ ختم ہوتا ہے اس کے لیے پڑھتے ہیں,
بالکل بالکل,
یا مردوں کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن مجید کے ساتھ مختلف جو عوامل ہیں کہ قرآن کیوں مہجور ہیں,
جی
ان میں سے یہ عوامل
مہجور یعنی متروک, اس کو
متروک ہیں, یعنی جہاں پہ ہونا تھا وہاں نہیں ہے.
جی
مہجور سے یہ مراد ہے.
مولانا اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں اور ایک ہم وقفہ لیتے ہیں. ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ ہمارے مولانا کس طریقے سے بعثت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں, اور ہم ملتے ہیں ابھی, اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین محترم, ایک بار پھر آپ کے اپنے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے, اور مولانا مظفر حسین صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ بعثت کی حقیقت کیا ہے. تو آئیے ہم مولانا سے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی مولانا, ابھی آپ بیان فرما رہے تھے کہ حقیقت کیا ہے بعثت کی. جی آپ بیان فرمائیں.
اگر دیکھا جائے, جی یہ بعثت عربی لفظ ہے,
بے شک,
جس کے معنی بیان کرتے ہیں علماء.
جی
لغت میں جو ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے معنی بیان کرتے ہیں, یعنی بعثت یعنی ابھارنا,
ابھارنا کسی چیز کی طرف,
کسی چیز کا اکسانا,
اکسانا بالکل,
یا آمادہ کرنا,
آمادہ کرنا,
یا الفاظ دیگر یعنی اٹھانا، آمادہ کرنا، یا کہیں ہم اس کو کسی چیز کی طرف راغب کرنا.
جی جی جی،
یہ لغت میں ہے
بے شک،
لیکن اگر اس کے عمق میں انسان جائے تو بعثت،
یعنی اگر گہرائی سے اس کو دیکھا،
گہرائی سے اس کو دیکھا جائے، اس کے مطالب پہ دیکھا جائے،
جی،
تو بعثت یعنی ظلم و جور کے خلاف آمادہ کرنا لوگوں کو.
اللہ اکبر، بے شک.
بعثت یعنی جہالت کے خلاف لوگوں کو آمادہ کرنا. جہالت اصل معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے.
بالکل بالکل.
بعثت یعنی طاغوتی نظام، آج کل جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں،
جی، جو ہم
بعثت کا ہی نتیجہ ہے. یعنی بعثت یعنی جو ڈکٹیٹر ہیں، جو طاغوت ہیں زمانے کے،
جی،
اس زمانے کے طاغوت، عصر حاضر کے طاغوت،
جی،
ان کے خلاف
قیام،
حق کی آواز بلند کرنا.
بے شک.
بعثت یعنی لسانی، قومی، تعصباتی امتیازات کے خلاف آواز اٹھانا.
بے شک.
بعثت یعنی قرآنی معاشرہ برپا ہونے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا.
واہ، بے شک.
بعثت یعنی اسلامی معاشرہ جو قرآن نے جس کا خاکہ پیش کیا ہے،
جی،
اس کے لیے میدان فراہم کرنا.
بے شک.
اور یہی کام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کام انبیاء الہی نے کیا ہے.
بے شک.
یعنی ظلم و جور کے خلاف، طاغوتی نظاموں کے خلاف، استعمار کے خلاف،
جی،
ہر ایک کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی ہے. اور آج جو ہم عصر حاضر میں مختلف ممالک میں یہ جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ بعثت ہی کا نتیجہ ہے. لہذا اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ امتیں بیدار ہو جاتی ہیں، بیدار ہیں اس وقت. امت وہ انسان جو قرآن نے ہم سے چاہا ہے، وہ انسان آج بیدار ہو رہے ہیں. لیکن کس برکت سے؟ بعثت کی برکت سے.
خدا کرے یہ حقیقی بیداری،
حقیقی بیداری
مسلمانوں کو نصیب ہو.
دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ بہت ہی مہم نقطہ ہے یہاں پہ.
بے شک.
اس بعثت سے اگر ہم، کیونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے، بعثت اس کا اگر اصلی مقام جو اس کا ہے وہ مل جائے،
جی،
تو حقیقتاً انسان ہی کیا، عالم انسانیت میں جتنے بھی افراد ہیں،
جی،
چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم، بیدار ہو جائیں.
بے شک.
بعثت کا اثر ہی ہے.
بے شک. جی مولانا، بہت شکریہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس مطلب کو واضح کیا. لیکن میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے ابھی تمہیداً کہا بھی، اور ابھی بھی آپ نے کہا کہ مثلاً تمام انسانیت یعنی بیدار ہو جائے گی، تو کیا بعثت ہر زمانے کے لیے ضروری ہے؟ یہ صرف ہمارے اس زمانے میں، چونکہ حضور مبعوث ہوئے ہیں اور ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، تو یعنی صرف ہمارے لیے ضرورت تھی، ہر زمانے میں بعثت کی ضرورت ہے؟
بہت ہی اچھا سوال ہے.
جی،
کیونکہ بعض جو مورخین ہیں،
جی،
انہوں نے یہی تفسیر کی ہے، جو کہتے ہیں مثلا بعثت یہ پیغمبر اسلام کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ مخصوص تھی.
جی،
آج کے بشر کو ضرورت نہیں ہے بعثت کی.
جی،
لیکن یہ غلط تفسیر ہے بعثت کی.
بالکل.
لیکن اگر ہم اس کے گہرائی میں جائیں،
جی،
تو وہاں سے ہمیں یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ بعثت کا ہونا ہر زمانے میں ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی جو حیات ہیں وہ اسی پہ موقوف ہیں.
جی،
یعنی اگر انسان زندہ ہے وہ بعثت کی وجہ سے ہیں. لہذا اب فرق نہیں کرتا ہے، چاہے وہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں بشر ہو، چاہے اس زمانے میں، چاہے آئندہ صدیوں میں بشر ہو، اس کی ضرورت ہے بعثت، کیونکہ حیات اسی پہ موقوف ہیں. جیسے کہ قرآن مجید نے بعض نمونے بیان کیے ہیں.
جی،
ایک نمونہ بیان کیا ہے زمین کا.
جی،
یعنی زمین بارش کی وجہ سے زندہ ہے.
اللہ اکبر.
اگر بارش نہ برسے تو زمین کی موت واقع ہو جاتی ہے.
خود قرآن، یعنی اس زندگی کو بعثت سے تعبیر کیا ہے.
یہاں بھی بعثت ہے، یعنی زمین کی بعثت ہے یہ.
جی،
تو خود قرآن مجید نے اس کی طرف ہمیں، ہماری توجہ مبذول کرائی ہے.
جی،
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا.
بے شک.
یعنی ہم نے آسمان سے بارش نازل کی ہے.
جی،
اور اس بارش سے زمین جو مردہ تھی پہلے وہ زندہ ہو جاتی ہے.
اللہ،
لہذا جس طرح سے ہمیشہ زمین کو بارش کی ضرورت ہے، اگر بارش نہ، زمین مردہ ہی رہے گی.
جی،
اسی طرح سے بعثت انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے. اگر بعثت نہ ہو، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے.
بے شک
لہذا بعثت کا ہونا ہر زمانے میں ضروری ہے کیونکہ اسی پہ حیات موقوف ہے انسان کی.
جی
کیونکہ جب دیکھتے ہیں فارسی میں وہ پانی مثلا پانی کی جو حیات ہے وہ جریان میں ہے, جاری ہونے میں ہے.
جی بالکل.
اگر پانی جاری نہ ہو تو
بہاؤ میں ہے,
بہاؤ میں ہے
اس کو. جی
اگر اس میں بہاؤ نہ ہو تو کیا ہے؟ مردہ پانی.
مردہ پانی کہا جاتا ہے.
فارسی میں کہتے ہیں مرداب.
مرداب
یعنی آب مردہ.
بالکل یعنی مردہ آب.
مردہ آب
بالکل.
اس پانی سے کیا کر سکتے ہیں ہم؟
کچھ نہیں کیا جا سکتا,
کچھ نہیں کہہ سکتے. لہٰذا یہاں بھی یہی ہے
جی
کہ اگر انسان کو حقیقی حیات چاہیے
جی
تو بعثت کے زیر سائے آنا پڑے گا.
بے شک.
لہذا بعثت ضامن ہے حیات انسانی کی.
جی
انسان کی حیات اسی پہ موقوف ہے.
جی
لہذا جس زمانے بھی آپ بشر کو آپ فرض کریں گے اس زمانے میں بعثت کی ضرورت ہے.
ہاں جی. مولانا بہت شکریہ. ابھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ فون پر بھی ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں. ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ مولانا کس طریقے سے بعثت کی اہمیت, بعثت کی ضرورت اور بعثت کی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج فون پر ہمارے ایک مہمان موجود ہیں, ان سے بھی ہم بعثت کے سلسلے میں کچھ جانیں گے. اور ہمارے ساتھ آج جو فون پر موجود ہیں آپ ان کو جانتے ہیں اور ان سے اکثر استفادہ کرتے رہتے ہیں, ٹی وی وغیرہ کے ذریعے ان کے آرٹیکلز, ان کے مقالات کے ذریعے سے آپ استفادہ کرتے رہتے ہیں. جناب امیر حیدر نوری صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فون پر. آئیے ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی امیر حیدر صاحب, میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں.
جی میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
جی بہت شکریہ. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, چونکہ خداوند عالم نے آپ کو ایک شرف بھی بخشا ہے کہ آپ حافظ کل قرآن ہیں, تو اسی کے ذیل میں آپ سے ایک آیت کے سلسلے میں جاننا چاہوں گا کہ دیکھیے ہماری گفتگو چل رہی ہے بعثت کے حوالے سے, تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے, بڑی اہم آیت ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے, تو اس میں خداوند عالم بعثت کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ آپ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے اس کو بیان کیجئے.
جی جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
یہاں اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے.
جی
سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں.
جی
ترجمے میں اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک خداوند عالم نے مومنین پر احسان جتلایا ہے.
جی
کس چیز کا احسان؟ کہ خداوند عالم نے ان کے لیے انہی میں سے ایک رسول منتخب فرمایا, مبعوث فرمایا.
جی
تاکہ خداوند عالم کی آیات کی ان کے سامنے تلاوت کرے.
جی
اور ان کو پاک کرے, ان کا تزکیہ کرے.
جی
اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے, جبکہ وہ لوگ پہلے ہی سے گمراہی کے شکار تھے. لیکن یہاں لفظ من, یہ جو لفظ من آیا ہے لقد من اللہ,
جی
اس میں بڑی تاکید کی گئی ہے.
جی
کہ بتحقیق
جی
اللہ نے منت جتائی ہے. تو جی یہ من کس کو کہا جاتا ہے؟
جی
یہ من تقریباً وزن تولنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, مثلا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ایک من مال, دو من مال, اس طریقے سے. لیکن اس کے منت کے معنی بھی ہیں, چونکہ جو اس کا تولنے کے معنی ہے
جی
وہ اسی سے مربوط ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ منت کے معنی بھی ہیں, اور اس من کے معنی یہاں پر
جی
ایک ایسے پتھر کے معنی میں ہے
جی
کہ جس کو سامان تولنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لغت عرب میں.
جی
لغت عرب میں اس پتھر کو کہتے ہیں کہ جس کے سامان تولنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
جی
اور لفظ منت بھی اسی من سے بنایا گیا ہے.
جی
اور منت کہتے ہیں کسی ایسی گراں قدر اور قیمتی نعمت کو کہ جو کسی کو عطا کی جائے,
اللہ
اس کو منت کہتے ہیں.
جی
لیکن اگر کسی چھوٹے کام کو بڑا کر کے پیش کیا جائے تو یہ ناپسند اور نامرغوب ہوتا ہے.
جی
لیکن اگر کوئی بڑی نعمت ہو اور اس کو جلوہ نمائی کی جائے بڑے طریقے سے تو وہ بھی ناپسند ہے, لیکن یہ لوگوں کے لیے ناپسند ہے.
جی
یہی چیز خداوند عالم کے لیے حسن بن جاتی ہے. اسی وجہ سے خداوند عالم نے ایک بہت بڑی نعمت دی, اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ رسول خدا کو تمام لوگوں پر مبعوث فرمایا, اور اتنی بڑی نعمت دے کر پھر احسان جتلایا. یعنی جس کسی نعمت کے لیے خداوند عالم نے احسان نہیں جتلایا، لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ احسان جتلایا کیوں؟ اسی وجہ سے کہ صرف اسی رحمان و رحیم کا کام تھا کہ جو قوم کھلی ہوئی گمراہی کا شکار ہو کر کسی بھی نبی خدا کا اقرار نہیں کرتے تھے، اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنے عظیم المرتبت اور ختم المرسلین اور فخر النبیین محبوب کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے اور سب لوگ ہدایت پا جائیں.
بے شک،
چونکہ خداوند عالم کا سب سے بڑا ہدیہ اور سب سے بڑی نعمت بعثت انبیاء ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو سب کے لیے عام ہے. لیکن وہ دوسری بات ہے کہ سب لوگوں کے درمیان کچھ مومنین ہی شکر گزار ہیں اور نور ہدایت سے بہرمند ہو پاتے ہیں. اسی لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یعنی مومنین پر اللہ نے منت جتلائی ہے، یعنی جن مومنین نے بعثت پیغمبر سے استفادہ کیا ہے ان پر منت جتلائی ہے، چونکہ مومنین پر خداوند عالم کا منت جتلانا بھی مومنین کے لیے یہ ایک بہت بڑا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے کافروں اور منافقوں سے منت نہیں جتلائی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب وہ رسالت سے استفادہ ہی نہیں کرتے تو اس وجہ سے ان کے لیے منت جتلانا ابد تھا. اسی وجہ سے یہ مومنین سے محبت کی علامت ہے کہ خداوند عالم نے منت جتلائی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہی میں سے، من انفسہم، انہی میں سے مبعوث کیا ہے، فرشتوں میں سے مبعوث نہیں کیا ہے، جنات میں سے مبعوث نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر جنات اور فرشتوں کو مبعوث کر دیا جاتا رسالت کے لیے تو لوگ ان کو دیکھ کر ہی ڈر جایا کرتے، ان سے کیا ہدایت پاتے،
وہ نمونہ نہیں بن سکتے تھے.
یہ خداوند عالم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ لوگوں ہی میں سے اس نے منتخب فرمایا.
جی مولانا، بہت بہت جی بہت شکریہ، چونکہ وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ سے ہم استفادہ کریں گے. ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ مولانا نے کس طریقے سے واضح کیا کہ بعثت ایک اتنی بڑی خداوند عالم کی طرف سے عطا ہے انسانیت کے لیے کہ خدا نے خود اس کو احسان سے تعبیر کیا ہے. تو ہم مولانا مظفر حسین صاحب سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
مرحبا يا خير جاء،
قد لبثنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاب، ربنا صل على من حل في خير البقاع.
مثل حسنك ما راينا قط يا وجه السرور، انت شمس
من رأى وجهك يسعى يا كريم الوالدين.
طلع البدر علينا بالثنيات الوداع.
ناظرین محترم، ایک بار پھر آپ کا اپنے پروگرام میں خیر مقدم ہے. تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ مولانا سے شروع کرتے ہیں۔ جی مولانا، آپ ابھی بیان فرما رہے تھے کہ بعثت انسان کی حیات کی ضامن ہے، اسی کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی کہ درمیان میں وہ مہمان ہمارے فون پر تھے۔ جی آپ سے گزارش ہے یہیں سے گفتگو شروع کیجیے۔
قرآن مجید نے بھی
جی
جو آپ فرما رہے ہیں کہ بعثت انسان کی حیات کی ضامن ہے،
بے شک
قرآن مجید نے بھی حیات سے تعبیر کیا ہے بعثت کو۔
جی
کہاں پہ اشارہ ہوا ہے؟ سورہ انفال میں جی آیت نمبر 24 میں۔
جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔
بے شک
اے صاحبان ایمان، جب بھی تمہیں رسول اور خدا، یعنی خدا اور رسول کی آواز پہ لبیک کا کہو، کیونکہ جس امر کی طرف وہ آپ کو بلاتے ہیں اس میں حیات ہے۔
اللہ اکبر۔
استجیبوا للہ لما یحییکم، یعنی حیات ہے اس میں۔
بے شک
یعنی اگر انسان مادی اور معنوی زندگی چاہتا ہے، حیات چاہتا ہے،
بالکل
وہ اسی کی تو پھیلے۔
بے شک
لہذا بعثت کا ہونا ہر زمانے میں ضروری ہے۔
جی اور کسی آیت کی طرف آپ اشارہ کریں گے کہ جہاں پر حیات کے سلسلے میں کچھ بیان کیا گیا ہو؟ یہ ضامن حیات، یا میں دوسرا سوال کروں؟ چونکہ ایک طویل فہرست ہے میرے سوال،
کیونکہ اس میں بہت ساری آیات ہیں، کیونکہ وقت کی مذاق
جی
میں نے ایک
بہت شکریہ جی بہت شکریہ۔ اب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیے بعثت کو خود ہمارے، اگرچہ آپ نے شروع میں کہا کہ اس کو ایک افسانوی رخ دیا گیا، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء نے بہت اہمیت دی ہے اس کو اور بعثت کے کچھ مراحل بیان کیے ہیں۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ان مراحل کی طرف کچھ ناظرین کی طرح کے لیے آپ اور ہمارے لیے اشارہ کیجئے تاکہ ہم ان سے مستفید ہو سکیں۔ علماء نے کون سے مراحل بعثت کے بیان؟
بہت ہی اچھا سوال ہے کہ جی کم توجہ کی گئی ہے اس مطلب کی طرف۔
جی
یعنی بعثت کے مراحل ہیں، یا ہم پہلو کہہ سکتے ہیں اس کے، جی مختلف پہلو ہیں۔
بے شک
علماء جو بیان کرتے ہیں وہ دو پہلو ہیں اس کے۔
جی
ایک کا تعلق ہے پیغمبر کی ذات گرامی سے،
جی
یعنی ایک مرحلہ جو ہے بعثت کا،
جی
اس کا براہ راست تعلق پیغمبر کی ذات سے،
بے شک،
اور ایک کا تعلق معاشرے کے ساتھ،
جی
مخلوق کے ساتھ ہے۔
بے شک
کیسے؟ کیونکہ تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں،
جی
وہاں پہ ہمیں کوئی ایسا نمونہ نظر نہیں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس 40 سالہ زندگی میں
جی
کوئی ایسی تحریک چلائی ہو،
جی
ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، طاغوتی نظام کے خلاف، کوئی بھی نمونہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ بلکہ پیغمبر اسلام نے، اگرچہ پیغمبر ان حالات، ان ناانصافیوں،
جی
ظلم و جبر جور کے خلاف دلی طور سے راضی نہیں تھے،
یعنی وہ 40 سال پہلے،
40 سال پہلے، 40 سالہ زندگی،
جی
کوئی تحریک نہیں چلائی ان چیزوں کے خلاف،
بالکل۔
بلکہ کیا کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔
بے شک
کیونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ بعثت آمادہ ہونے کے معنی میں،
جی بالکل،
لہذا پہلے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے۔ اور جیسا کہ تاریخ میں بھی پیغمبر مہینے میں بعض ایام ہوتے تھے، بعض دن پیغمبر نے مخصوص کیے تھے، غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں پہ ریاضت اور وہ معنوی زندگی اور وہ درونی باطنی تحول وہیں سے حاصل ہوا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔
بے شک
لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کو مبعوث کرتے،
جی
لوگوں کو آمادہ کرتے،
جی
پہلے اپنے
خود کو مبعوث کیا ہے،
خود کو مبعوث کیا ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے پیغمبر مبعوث ہو جاتا ہے،
جی
پھر پیغمبر کے ذریعے سے
دنیا
اور انسان مبعوث ہو جاتے ہیں۔
بے شک بے شک
لہذا یہاں سے یہ نقطہ بھی ہم استفاد کر سکتے ہیں،
جی
کہ اگر کوئی بھی انسان جو چاہتا ہے کہ میں دوسروں کا پیشوا، اصلاح کرنے والا بنوں، تو وہاں بھی ضروری ہے پہلے
اپنی اصلاح کرے۔ بے شک
کیونکہ اگر اپنی اصلاح نہ کرے،
بے شک
تو دوسروں کی اصلاح
ممکن نہیں،
ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے،
جی
من نصب نفسہ للناس اماما، جو اپنے آپ کو لوگوں کا پیشوا بناتا ہے، فل یبدا بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ، تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنا تزکیہ کرے،
جی بے شک
اس کے بعد وہ دوسروں کے تزکیے بارے میں سوچے۔
بالکل
لہذا آج جو مشکلات ہیں،
جی
یہ جو مسلمین ہیں، جو مبلغین ہیں،
جی
مشکل یہی ہے کہ اپنی اصلاح
اللہ اکبر
نہیں کرتے ہیں، لہذا لوگوں میں ان کا وہ جو اثر و رسوخ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے
بے شک.
لہذا یہ پہلا مرحلہ ہے بعثت کا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہے
جی،
اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے
جی
40 سالہ زندگی میں
جی بے شک.
دوسرا مرحلہ
جی جو اجتماعی مرحلہ،
جو اجتماعی مرحلہ ہے
جی،
اس کے جب پیغمبر اسلام یعنی وہ علنی دعوت
جی
عمومی دعوت جب پیغمبر 40 سالہ کے بعد اقرا باسم ربک الذی خلق، اس کی گفتگو آئندہ انشاءاللہ آئے گی، لیکن یہاں پہ دوسرے مرحلے کا جو تعلق ہے دوسرا پہلو جو ہے وہ ظاہری ہیں
جی،
وہ باطنی پہلو ہیں
جی،
یہ ظاہری پہلو ہیں، لہذا ظاہری پہلو کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے
بے شک.
لہذا یہ ضروری ہے کہ انسان پہلے، اسی سیرت سے ہم یہ نتیجہ حاصل کر سکتے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے
بے شک،
اس کے بعد لوگوں کے بارے میں فکر کرے.
بالکل بالکل،
یہ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے
جی
سوال فرمایا کہ بعثت کے مراحل ہیں اس سے
جی
کیا
جی
مراد ہے.
ہاں مولانا بہت بہت شکریہ، یعنی آپ نے بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ بعثت حضور کی جو ہم کہتے ہیں بعثت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے ان کو مبعوث کیا،
مبعوث
اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ انسانوں کو مبعوث کریں، یعنی کائنات میں ہر چیز کی اپنی ایک بعثت ہوتی ہے. جیسے آپ نے بھی بہت اہم نقطہ ہے، واقعی خود میرے لیے بھی قابل استفادہ ہے. اچھا میں آپ سے اب گزارش یہ کروں گا کہ جو آج کا ہمارا یہ زمانہ ہے، یعنی جو عقل علم اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے اور کہا جاتا ہے بالکل معراج کا دور ہے علم اور ٹیکنالوجی کی، کیا آج بھی بعثت کی ضرورت ہے یا بس یہ وہی 1400 سال پہلے جب کوئی وسیلہ موجود نہیں تھا اور انسانیت بہت پست دور سے گزر رہی تھی اس وقت کی ضرورت تھی، یا آج بھی بعثت کی ضرورت ہے؟
بہت ہی اچھا سوال، اس سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے مثلا بعثت ہر زمانے کی ضرورت ہے
بے شک،
لیکن بعض یہ سوال کرتے ہیں مثلا برہمن جو ہندوستان میں اور دیگر علاقوں میں رہتے ہیں
جی،
ان کا نظریہ یہی ہے کہ بعثت کی اور انبیاء کی جو تعلیمات ہیں ضرورت نہیں ہے اس زمانے میں، کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس علمی پیش رفت ہے.
بالکل،
تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اب انسان پیچھے جائے
بالکل،
یہ تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے.
بالکل بالکل،
انکار ہی کرتے ہیں.
یا مثلا یہ کہتے ہیں کہ یہ عقل کو مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں، علم کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، آج جبکہ انسان کی عقل مکمل ہو چکی ہے آج ان کی ضرورت نہیں ہے.
لہذا یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم اس تفسیر کے مقابلے میں
جی
کہ انسان کو آج بعثت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے.
سب سے زیادہ
ضرورت، سب سے زیادہ ضرورت.
اللہ
کیوں
جی؟
علم تو انسان کا ناقص ہے
جی،
یعنی انسان علم پڑھتا ہے لیکن وہ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے
بے شک.
یہ اس کی مثال آپ اس بچے کی لے سکتے ہیں کہ جو پہلی کلاس میں
جی
الف بے پڑھ کے یہ کہے کہ مثلا مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے
جی. بالکل،
یہ کوئی قابل قبول بات ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے آپ استاد کی ضرورت، الف بے پڑھ کے وہ یہ دعویٰ کرے.
بالکل بالکل،
ان یہ تفسیر جو کہ ہمیں بعثت کیا انبیاء الہی کی ضرورت نہیں ہے
جی،
یہ اصلا قابل قبول ہے. کیوں
جی؟
اول انسان کا جو علم ہے، شعور ہے، وہ محدود ہے
بے شک.
ایک کتاب لکھی گئی ہے، وہ امریکی رائٹر ہیں
جی،
الیکسس کارل، انسان موجود ناشناختہ. بہت اچھی کتاب ہے.
انسان موجود ناشناختہ یعنی
انسان ایسی موجود
مخلوقات ہے
مخلوقات
جو پہچانی ہوئی نہیں ہے،
پہچانی ہوئی مجھول ہے.
اللہ اکبر.
تو اس میں بعض جگہوں پہ میں نے پڑھا ہے
جی،
وہاں پہ لکھتے ہیں کہ ابھی انسان کے اندر مختلف جو قوتیں ہیں، مثلا انسان کے رجحانات، انسان کے غرائز، اور بھی دوسری قوتیں
جی،
کس نے پہچانا ہے ان کو بھی؟
ہاں بالکل.
انسان کی جو صلاحیتیں کس نے پہچانا ہے؟
بے شک.
لہذا یہ جو کہتے ہیں علم کے ہوتے ہوئے، ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے ہمیں بعثت کی ضرورت نہیں ہے، نہ انہوں نے علم کی وسعت جو ہے وہ سمجھی ہے، اور نہ رسالت اور بعثت کا اصل مطلب سمجھا ہے.
بے شک
جی. لہذا بعثت کی ضرورت دن، یعنی یہ جو ٹیکنالوجی اس میں پیش رفت جو ہے، دن بہ دن بعثت کی زیادہ ضرورت پڑے گی انسان
جی
کو.
جی جی، بہت شکریہ مولانا. میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حالانکہ یہ بھی نہیں معلوم مجھے کہ وقت کتنا باقی ہے، لیکن پھر بھی جتنا ہے جو ہماری گفتگو رہ جائے گی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. لیکن اب یہ دیکھیے، یعنی یہ جو آپ نے بتایا کہ ٹھیک ہے آج کے علم کے دور میں، ترقی کے، عقل کے دور میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن کیا اجتماعی اور اخلاقی مسائل میں بھی بعثت کی ضرورت ہے؟
یہ بھی اچھا سوال ہے اس زمن میں. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں انسان کے اندر، جو میں نے پہلے عرض کیا ہے، انسان کے اندر بہت ساری قوتیں ہیں
جی،
ان قوتوں میں سے عقل و خیرت کے علاوہ
جی
ایک ان میں سے یہی غریزہ ہے
جی.
غریزہ مختلف قسم، غریزہ شہوت، غریزہ خود تکبر
جی،
مختلف جو غریزے ہیں انسان کے اندر.
غریزوں کو ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، یعنی انسان کی ضرورت،
وہی جو انسان کی وہ خدا نے فطری ضرورت ہے
جی،
مختلف قسم کی ہیں
جی جی بالکل.
یہاں پہ ہم اگر یہ غرائز
جی،
اگر یہ غرائز یہ مہار نہ ہو جائے، کنٹرول نہ ہو جائے،
ان کو کنٹرول نہ کیا جائے،
نہ
جی
کیا جائے
بالکل،
تو عقل بھی انسان کی اسیر ہو جاتی ہے. اور جب انسان کی عقل اسیر ہو جاتی ہے، غرائز کے غرائز حاکم اور عقل محکوم
جی،
تو کیا وہاں پہ کیا ہوتا ہے
جی؟
تو تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں درندے، انسانی درندے جو ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کے نتیجے میں ہیں
بالکل.
لہذا اگر انسان کو، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس تو لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی اخلاقی ضرورت، اجتماعی ضرورت، یعنی مجھے مبعوث کیا گیا، خدا نے مجھے مبعوث کیا ہے کس لیے؟ تاکہ میں مکارم، جو اخلاقی جو فضائل ہیں، میں انسان میں ایجاد کروں
بالکل.
لہذا یہ اس زمانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے، جس میں انسان مختلف ظلمتوں میں، مختلف بحرانوں میں گرفتار ہیں
جی بالکل.
لہذا اس اعتبار سے کہ انسان جو بننا چاہتا ہے بالفعل، یعنی موجودہ انسان، جو مطلوب انسان ہے، جو قرآن مجید نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے
جی،
کہ انسان اگر بننا چاہتا ہے تو وہ بعثت کے سائے میں آئے. اور بعثت میں ایک یہی چیز ہے جو پیغمبر نے اس حدیث میں ہمیں جس کی طرف توجہ دلائی، کہ وہ بعثت یعنی جی اخلاقی اعتبار سے جی بہت ضروری ہے.
ہاں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں،
ہدف ہی تھا اس بعثت کا،
بے شک اخلاقی جو مکارم ہیں، اخلاقی جو فضائل ہیں، ان کو میں منزل تکمیل تک، کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں. یہ حضور کی بعثت کا ایک اہم ہدف تھا. بہت اچھی مقام پر ہم اپنی گفتگو کو یہاں روک رہے ہیں. البتہ ابھی میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ دیکھیے، یہ جو ہے یہاں پہ ایک بعثت کا مسئلہ ہے، یہاں ایک منزل تک ہماری گفتگو پہنچی ہے، یعنی انسانیت کے لیے، جیسے آپ نے بھی اشارہ بھی کیا اس کی طرف، کہ کیا صرف انسانیت کے لیے بعثت کی ضرورت ہے، دوسری مخلوقات کے لیے بھی ہے؟
یہاں پہ اچھا سوال پوچھا آپ نے
جی،
کیونکہ انسان اور دوسری مخلوقات جو ہیں ان میں فرق ہے. دوسری مخلوقات بننے کے لیے نہیں آئی ہیں، وہ بن کے آئی ہیں.
ہاں بالکل،
یعنی انہیں نہیں بننا ہے، نہ ان میں ترقی ہے، نہ ان میں ترزل ہے.
بالکل بالکل.
لیکن انسان کے لیے کیا ہے؟
بے شک
انسان بننے کے لیے آیا ہے.
ہم اپنی بات کو یہیں روکتے ہیں، آپ معاف کیجیے گا. ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے محقق نے آج مقدماتی طور پر ابتدائی جو ضرورت اور اہمیت ہے بعثت کی، اور حقیقت ہے بعثت کی، اس کو بیان کیا. اب بعثت کے موضوع پر ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں. اور آپ ہمیں اپنی رائے، اپنے جو آپ کی رائے اور آپ کے جو نظریں ہو سکتی ہیں، وہ ہمیں آپ ضرور لکھیے. آپ کو ہمارا ای میل یاد ہے، ہمارا ای میل آئی ڈی ہے urdutv@irib.ir. اور آپ ہمیں ضرور لکھیے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مفید اور بہتر ہم اپنے اس پروگرام کو بنا سکیں. اگلے ہفتے تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.